هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 17ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے، سارے کلاموں سے افضل. ہمیں اس کلام کو سیکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ کا علم حاصل کیا کرو، یعنی سیکھو اس کو، اور اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھو کبھی چھوڑ دو، اور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. یعنی اگر انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور اس کے ساتھ تعلق کم کر دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے گویا اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو صرف رمضان میں نہیں، صرف ہفتے میں ایک دن نہیں، بلکہ ہر روز تعلق رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. 17ویں پارہ سورۃ الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی موت نہایت قریب ہے. موت تو انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود، اور ایسی حقیقت ہونے کے باوجود کہ جس میں دو انسانوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ چند بدوی ننگے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کم عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آ جائے گی. تو ہشام کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں، یعنی موت آ جائے گی. تو ہر شخص کی قیامت کب ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یعنی موت ایک طرح سے قیامت صغرا ہے. انسان عمومی طور پر اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس دن کو بھولے رہتے ہیں جب ان کی رب العالمین کی طرف واپسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اسی غفلت کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کا حساب شروع ہوگا، اور وہ شروع ہو جاتا ہے موت کے مرحلے سے ہی، جو فرشتے آ کر انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر اگلا امتحان قبر میں، اور اس سے اگلا اور بڑا امتحان حشر کے دن، قیامت کے دن. یہ سارے حقائق اور سارے واقعات ایسے ہیں جس میں سے ہر انسان کو لازمی طور پر قدم بقدم گزرتے چلے جانا ہے. عقل مند وہ ہے جو ان مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی تیاری کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحمت فرماتے ہوئے ہمیں اس سے جگا رہے ہیں. فرمایا چونکہ یہ غافل ہے اس لیے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یعنی قرآن مجید ہو، اللہ کی آیات ہو، ان کو ایک رسم سمجھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہے، یعنی وقتی اور عارضی دنیا کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں ان کے لیے عموماً زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت اس بڑے دن کے فکر سے کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہیں اور انسان کے پاس اپنی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا تھا اس کی تاثیر سے سبھی واقف تھے اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے تھے، کیونکہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں. لیکن ظالم لوگ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونے سے ہٹانے کے لیے قرآن مجید پر اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے، چپکے چپکے ایک دوسرے کو روکتے، اور ایک وسپرنگ پروپیگنڈا کا عمل تھا جو اس معاشرے کے اندر جاری تھا. اور کہتے کیا کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہی تو ایک انسان ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نعوذ باللہ قرآن مجید کا اثر ان کے نزدیک جادو تھا، اور وہ بھی یہی الزام لگاتے کہ دیکھو یہ تمہاری برین واشنگ کر دے گا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھنا ورنہ تمہاری سوچ تبدیل ہو جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کیا بہتر کی طرف ہوتی ہے یا کسی برے راستے کی طرف؟ اگر قرآن مجید انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا کہ کون سا عمل اس کے مطابق ہے اور کون سے اس کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسپرنگ کمپین کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے. یعنی تم چپکے چپکے باتیں کرتے رہو میرے خلاف، میں نہیں بھی سنتا نہیں بھی جانتا تو میرا رب جانتا ہے، اور میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے. یہ بات ایک داعی حق کو اتنی تسلی دیتی ہے اور بالکل مطمئن کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے کام پر فوکسڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی ساری چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے. ایک اور الزام اور ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کو بہکانے کے لیے جو نئی نئی اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی؟ وہ کہتے تھے یہ شخص رات کو کچھ خواب دیکھ لیتا ہے اور ادھر ادھر کی الجھی الجھی باتیں، اور پھر دن کو وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے. مگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے بلکہ اس کی من گھڑت بل افترا ہو. اس پہ بھی تسلی نہ ہوتی تو کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی ایک نہیں کئی الزامات لگائے گئے آپ پر، اور یہ سب ان کی انسیکیورٹیز تھی کہ اگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور وہ آپ کو فالو کرنے لگے تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ ہم جو مکہ میں لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، اور مکہ میں ہونے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب پر بھی ہماری دھاک ہے، تو ہمیں تو اپنی یہ کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں نے اپنا سردار مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر الٹی پلٹی بات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی. اور پھر کبھی کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، یعنی ہماری مرضی کے مطابق تم عمل کرو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروگرام کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے، محض اس لیے نہیں کہ ہر وقت وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے؟ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی نشانیاں بہت فائدہ نہیں دیتی، بہت سے لوگوں نے نشانیاں دیکھی اور پھر بھی نہ مانے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان کیوں ہے رسول بن کے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نئی بات تو نہیں، پہلے بھی یہی ہوا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی یہ انسان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے لیے چن لے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو ان کو تاریخ سے سبق لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح وہ لوگ برباد ہوئے، اور بچا کون؟ جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کی طرف بلایا. اس لیے اہل مکہ تم بھی اپنے مستقبل کو، اپنے انجام کو سامنے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تاریخ دوبارہ تم پہ دہرائی جائے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں، تمہاری اصلاح کا پروگرام ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی انسان کو کوئی بھی تحریر، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جس میں اس کا ذکر ہو. تو یہاں تو سب کچھ ہے ہی انسان کے بارے میں، اور اے انسان تو ہی اس کا مخالف ہو گیا، گویا اپنے پاؤں کو خود کلہاڑی مار رہے ہو اس کتاب کی اور اس کتاب کے لانے والے کی مخالفت کر کے اور بھیجنے والے کے مقابلے میں تکبر کر کے. یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. کتنی ہی بستیاں جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھیں، ان کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد کسی دوسری قوم کو اٹھایا، ایک کے بعد ایک، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، وہی رہو، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی، اور یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان سمجھے، اس کی نگاہوں کا پردہ ہٹے، وہ حقیقت کو دیکھے، وہ آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب تک وہ مادی دنیا میں رہتا ہے وہ جاگتا نہیں، جب تک اس کے آس پاس عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں وہ گہری نیند سوتا ہے. جاگتا کب ہے؟ فرمایا جب ان کے اوپر عذاب آیا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. ہے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے. یعنی انسان غفلت سے اس وقت جاگتا ہے جب مادی سہارے اس سے چھوٹ جاتے ہیں، جب تک اس کے مال، اسباب، رشتہ دار، دوست، دنیا کی اور نعمتیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں، فراوان ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میلے ہمیشہ ایسے ہی لگے رہیں گے. وہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، ہنستا کھیلتا، اپنے غم، دکھ، درد، چھوٹے موٹے جو اس پہ آتے ہیں وہ ان سے بانٹ کر آرام پاتا ہے. لیکن جب انسان کو حقیقی معنوں میں دنیا کی بے وفائی کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنا نہیں، کوئی بھی ایسی مشکل، کوئی بھی ایسا دکھ اور تکلیف جس میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہوش میں آتا ہے کہ واقعی یہ دنیا کی حقیقت ہے اور آخرت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، تو کیا بنے گا. لیکن جب بڑی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان واپس نہیں پلٹ سکتا. اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو دنیا میں آنے والے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے سبق لے اور ہوش میں آ جائے، اور اپنی تنہائی کو سمجھے کہ وہ اکیلا بھیجا گیا ہے، کہ وہ دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہا ہی واپس جائے گا، تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. جب اس کا کوئی والی، وارث، مددگار اس کے ساتھ نہ ہوگا تو وہ ہر ممکن کوشش سے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرے، اور وہ کام کر کے جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا، غفلت میں زندگی نہ گزارے. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين. اور وہ یہی پکارتے رہے کہ ہم غلطی کر رہے تھے، ہم خطا وار تھے، ہم نے ٹھیک نہیں کیا. یعنی اس پورا احساس ہو جائے گا ان کو، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، ایسی کھیتی کی طرح جو بجھ گئی ہو، کٹ چکی ہو، جس کی جڑ ماری گئی ہو، زندگی کا ایک شرارہ تک ان کے اندر نہ رہا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے، جو کچھ بھی، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے کہ انسان اس میں صرف مزوں کی تلاش میں رہے اور جب کسی چیز میں مزہ نہ آئے تو کہ بور ہو گئے، حتیٰ کہ دین کو بھی صرف مزے کے طور پر لے، سنجیدگی کے ساتھ نہ لے. فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نہیں بنایا، یہاں تو آنے کا ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے، پھر تمہیں اس تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ کیونکہ انسان کی غلطی ہمیشہ یہی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں ایسی تاویلیں کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق کو جھٹلا سکے یا اس کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لے، اور جو مزے وہ کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی بھول اور اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وَمَن عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہے یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے۔ تو اے انسان تم کیا چیز ہو، تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم منہ موڑتے ہو، تم اگر منہ موڑو بھی تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اس کی عبادت کے لیے بہت مخلوق ہے۔ اور ایسی مخلوق، ولا یستحسرون، جو اس کی عبادت سے تھکتے ہی نہیں، ملول ہی نہیں ہوتے، بور ہی نہیں ہوتے، کیے چلے جاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن تسبیح کر رہے ہیں کانسٹنٹلی، لا یفترون، دم ہی نہیں لیتے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہم قرآن مجید پڑھیں، تھوڑی دیر عبادت کریں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑی بریک لے لیں، ذرا سستا لے، تھوڑا آرام کر لیں، اتنی دیر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، انف بہت ہو گیا۔ کیا کرتے ہیں ہم اگر 24 گھنٹوں کو دیکھیں اور کل عبادت کے اوقات کو کیلکولیٹ کریں، خود بیٹھ کے لکھیں ہم نے کتنی عبادت کی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا بہت اچھی طرح جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم اپنی عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے کمپیئر کریں تو وہ تو مسلسل ایک کام کر رہے ہیں، کوئی بریک نہیں لیتے، ذرا بھی تھکاوٹ کا اور بوریت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو پھر ہماری کیا خوبی، پھر ہم نے کیا کمال کیا، ہم اپنی کس عبادت پر تکبر کر سکتے ہیں، کس کام کو بڑا سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی کسی نیکی پر انسان کو مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اگر وہ اپنا مقابلہ کرے ان سے جو کسی وقت بھی کام نہیں چھوڑ رہے، تو پھر تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود چونکہ ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں، فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ چوائس نہیں تو وہ مجبوراً مصیبت کے مارے کر رہے ہیں، وہ بھی خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس چوائس ہے اور ہم خوشی سے جب اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت راضی کر دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی انہوں نے ہستیاں ایسی تلاش کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالی کی طرح کام کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سرکشی کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا غیر اللہ پہ بھروسہ ہونا ہے۔ شرک سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ انسان کا پھر اصل کام سے فوکس ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد سے پھر جاتا ہے۔ تو جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی میری مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، کوئی میری فریاد سننے والا ہی نہیں، کوئی مجھے چھڑانے والا ہی نہیں سوائے ایک اللہ کے، جو کچھ ہے بس صرف وہی ہے، تو وہ پوری طرح کوشش میں لگ جاتا ہے کہ پھر اسی ایک اللہ کو ہی راضی کرے۔ ورنہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں بھی فائدہ دے گا، فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، تو پھر اللہ کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے اور سارا وقت ادھر ادھر کے لوگوں اور ادھر ادھر کی چیزوں کو راضی کرنے میں گزر جاتا ہے۔ انہی کا ڈر، انہی کی خوشی ہر وقت سامنے چھائی رہتی ہے اور اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو غیر اللہ کی طرف سے ہٹا کر ایک ہی نقطے پر فوکس کرایا گیا۔ فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، کیونکہ ان کا آپس کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا۔ بس ایک گاڑی پہ دو ڈرائیور بٹھا دیں تو آپ دیکھیے کیسے چلتی ہے پھر وہ۔ بس پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دے نہیں، کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ وہم یسالون، اور باقی سب، وہ سب جواب دینے والے ہیں، ان سب کو جواب دینا ہوگا، ان سب سے پوچھا جائے گا، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ آپ ان سے کہیے، لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. کس کتاب میں لکھا ہوا؟ کہیں بھی نہیں. مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے آ کر یہی ایک بات کہی لوگوں کو، اور اسی کے لیے پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی کے لیے انسان تخلیق کیے گئے. اور اگر انسان اس کام کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ کچھ بھی کرے مگر اللہ کی عبادت کو نہ بھولے، اپنی ساری وفاداریاں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مخصوص کر دے، اور اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ رکھے. یہ کہتا ہے رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، یعنی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور اگر اللہ راضی نہیں تو وہ کرتے بھی نہیں. اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ کن کی صفات ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں کی. وہ تو خود اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور ان میں سے جو کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیارا بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں مجھے الہ مانو. اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، جو مانتے نہیں، کیا غور نہیں کیا؟ کس بات پر؟ ان السماوات والارض کانتا رتکا، یہ کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، الگ کیا. زمین و آسمان کی ابتدائی حالت بڑے گولے یا سپر ایٹم کسی تھی، جس کے سارے اجزاء اس کے اندر نیوکلیس کی طرف کھچے ہوئے تھے، اور بہت شدت کے ساتھ کھچے ہوئے تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک شدید دھماکے سے وہ پھٹے اور باہر کی طرف پھیلنے لگے. پھر جب اللہ چاہے گا تو واپس ان کو اپنی اصل پر لے آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو بات 1400 سال پہلے کی گئی، لیکن اس وقت تخلیق کائنات کے بارے میں جو سب سے بڑی تھیری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پہلے سب ایک تھا اور پھر اس کے بعد وہ الگ الگ ہوا. لیکن ہوا کیسے؟ اگر وہ اتنی شدت سے اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کو باہر کی طرف پھاڑ کے پھیلا دیا، اس کو توڑ کے باہر کی طرف پھیلانا شروع کر دیا، اور وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا، پھیلتا ہی چلا جا رہا، نئی نئی گلیکسیز وجود میں آ رہی. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا. یہ کرنے والے ہم ہیں، خود سے نہیں ہوا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب بھی نہیں مانیں گے کہ پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے؟ جیسا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر پوچھا تو آپ نے اس کی یہی وضاحت فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی. یعنی ایک تو ہائی ویز انسان بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی راستے زمین کے مختلف حصوں کو باہم جوڑنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے پیدا کر رکھے ہیں، جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ، دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور جنگلوں کے اندر سے بھی گزرتے ہیں. شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. یہ زو معنی فکرہ ہے، یعنی ایک تو دنیا میں زمین پہ چلنے کا اور اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی کتنے شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں اور کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن سب چیزیں زمین پہ نہیں آتی، اللہ نے ایک غیر مرئی چھت ایسی بنا دی بیچ میں کہ وہ فضا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے، اپنے کام سے کام ہے اور مسلسل تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. یسبحون، اور ان کی گردش ایسی ہے جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو اتنی آسانی کے ساتھ. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اور ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کیونکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو اور ہمارے یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم اپنی پرانی ڈگر پہ لوٹ جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور، سب پر یہ مرحلہ گزرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بالآخر مرنا تو ہے ہی، جس کو چاہیں اپنا محبوب بنا لیں، بالآخر جدا تو ہونا ہی ہے. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں انسان کو جو بھی کوئی راحت سکون ملا ہے یا کوئی رنج اور غم ملا ہے، یا مفلسی ہے یا امیری ہے، یا قوت ہے یا کمزوری ہے، یا صحت ہے یا بیماری ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح دن اور رات کا اختلاف ہے، ایسے انسان کے اوپر آنے والی حالتوں میں اختلاف ہے. تو یہ سب چیزیں کس طرح ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف تم کو پلٹنا ہے. یعنی بالآخر ایک دن یہ سلسلہ ختم ہوگا اور سب کے پیپرز واپس لے لیے جائیں گے، امتحان کا وقت ختم، گھنٹہ بچ جائے گا، موت آ جائے گی اور انسان اگلی دنیا کی طرف ٹریول کر جائیں گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان کو نگیٹ کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے. یعنی ان کو یہ تو بڑی فکر ہے کہ جو انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو ان کو یہ خیال نہیں کہ جس رب نے سب کو بنایا ہے اور خود ان کو بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کی یاد میں کیسی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے حق میں کیسا ظلم کر رہے ہیں اوروں کو اس کا درجہ دے کر. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، یعنی جلدی گھبرا جاتا ہے اور جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی نتائج چاہتا ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی مت مچاؤ. ہوتا یہ کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کب مدد آئے گی، حالات تنگ ہوتے ہیں تب بھی، اور اگر ہم کو اچھا کام کر لے تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے جو ہم نے کیا ہے، تو دعا مانگی تو فوراً قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر کسی نے برا کیا تو اس کو جلدی سے پکڑ کیوں نہیں لیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے طریقے پہ کام نہیں کرتا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ایک وقت مقرر ہے جس میں ہر انسان کو اچھا یا برا کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کا پوری ہوگی، اگر تم سچے ہو عذاب کیوں نہیں آتا؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ اپنے منہ آگ سے نہ بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے، اور نہ ان کو لمحہ بھر ہی مہلت مل سکے گی. مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ہے کوئی جو تمہیں چھڑائے؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ کیونکہ ایسے ہی کچھ سہارے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے. یہی انسان کی بھول ہے. افلا یرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان پر دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو رہی ہے اور اب تو یہ تھیوری بھی پیش کی جا رہی ہے کہ زمین کا سائز بھی سکڑ رہا ہے. پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالی جب ان پر وسائل کو تنگ کر دے گا تو یہ ممکن نہیں کہ پھر یہ اللہ کے پیغمبر کو مغلوب کر سکیں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، یعنی انسانوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، یعنی رائی کا دانا بہت ہی چھوٹا دانا ہوتا ہے، یعنی اتنا سا بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے وہ ہم سامنے لے آئیں گے، چھپا نہ رہے گا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے برکتوں والی کتاب اتاری اور تم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، تم اس کو سننا نہیں چاہتے، تم اس کی باتوں کو ماننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے، تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو. نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا جو اتنے فائدے والی چیز کو اپنے سے دور کر دے.